بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آج کی اس نشست میں جہاں پہ رکے تھے وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں کہ بات ڈاکٹر صاحب احمد کے عقل و حفظ وجود کے متعلق ہو رہی ہے، اور کسی محترم صاحب نے یہ بات بیان کی تھی کہ بعض سلفی حضرات کی طرف سے نظر وحدت الوجود کے حوالے سے ڈاکٹر سراب احمد پر نقد سامنے آئی، اور ان کے نزدیک یہ نقد جو سامنے آئی ہے درست نہیں ہے. اس کے جواب میں پچھلے دو دروس میں کچھ بات کی تھی، اور ہم پہنچے تھے تقریباً دسویں پوائنٹ پر کہ ڈاکٹر سراب احمد کا موقف کیا ہے عقل وحدت الوجود کے متعلق. اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے عقیدہ وحدت الوجود کے موقف کے متعلق بیان کروں، ذرا ابن عربی، شیخ ابن عربی کا موقف کیا ہے تو یہ جان لیں تاکہ طالب علم کے لیے بات آسان ہو جائے. میں نے جب بھی کسی طالب علم سے سوال کیا ہے کہ شیخ ابن عربی کا کیا موقف ہے تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، اور پریشانی کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کی مختلف کتابوں مختلف باتیں موجود ہیں، اور اتنی مشکل طریقے سے اس عقیدہ کو بیان کیا ہے جو ہے باطل عقیدہ، اور الفاظ مشکل استعمال کیے، تو بعض طالب علم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کی وضاحت نہیں ہے کہ ابن عربی کا اصل عقیدہ ہے کہ وحدت الوجود کا. دو لفظوں میں ابن عربی کے نزدیک عقیدہ وحدت الوجود یہ ہے کہ جو کائنات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا حقیقی وجود نہیں ہے، ساری کائنات و مخلوقات اللہ تعالیٰ کا محض تصور اور خیال ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ کائنات موجود ہے، حقیقتاً موجود نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہی ساری کائنات ہے، اور علم ذات سے الگ نہیں ہے. تو اس طریقے سے ان کا نظریہ اتحاد کا مشہور ہوا. یہاں پر انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے اسی تحریر میں. وہ کہتے ہیں شیخ ابن عربی کے اس نظریہ وحدت الوجود کو مولانا مناظر احسن گیلانی نے اپنی کتاب الدین القیم میں نہایت ہی سادہ سی مثال سے بیان کر دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر آپ مینار پاکستان کا تصور کریں تو مینار پاکستان آپ کے تصور اور خیال میں قائم ہے، اور خارج میں اس کو کوئی وجود نہیں ہے. بس جس طرح میں مینار پاکستان کا تصور کرتا ہوں اور میرا تصور یا خیال یا فکر میرے وجود سے باہر نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ تعالی نے جو اس کائنات کا عیان ثابتہ کی صورت میں تصور کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وجود سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود سے باہر ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کے وجود کے اندر ہے، اس لیے وجود ایک ہی ہے، اللہ کا وجود ہے. بس اسی طرح وحدت الوجود ثابت ہو گیا، اور ہمیں جو خارج میں نظر آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تصور اور خیال کا عکس ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہوتا، یا عکس اپنے وجود کا عین ہوتا ہے. یہ ابن عربی کا عقیدہ ہے. اب وضاحت ہوئی. اب آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو ہے ابن عربی کے اس عقیدے کے متعلق کیا موقف ہے. اسی تحریر میں میرے محترم بھائی نے اس کی وضاحت خود کی ہے اور ڈاکٹر صاحب کی کتاب ام المجسمات سے یہ کوٹ کیا ہے. ذرا غور کریں ذرا. اب ڈاکٹر اسحاق احمد اپنی کتاب ام المجسمات صفحہ نمبر 91 میں لکھتے ہیں, شیخ ابن عربی کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک حقیقت و ماہیت وجود کے بارے میں ان کی رائے کا تعلق ہے تو میں اس سے متفق ہوں, میں اس سے متفق ہوں اور میرا مسلک بھی وہی ہے. اب کوئی بات رہی, کسی وضاحت کی ضرورت ہے؟ اچھا آگے دیکھیں. البتہ اور بہت سی باتیں خواہ انہوں نے لکھی یا ان کی طرف غلط منسوب کر دی گئیں, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں, لہذا میں نہ تو ان کے بارے میں جواب دہ ہوں, نہ ان کی وضاحت میرے ذمہ ہے اور نہ ہی مجھے ان کے وکیل کی حیثیت حاصل ہے. اچھا ٹھیک ہے. تعجب کی بات ہے, ڈاکٹر صاحب ابن عربی کے اس موقف متعلق کہتے ہیں کہ میں متفق ہوں اور ہمارے محترم بھائی جو ہے کہتے ہیں متفق نہیں ہے, فرق ہے. اب کس کی بات مانے, کہنے والے کی بات مانے یا ان کے دفاع کرنے والے کی بات مانے؟ چلے بات مان لیتے جو دفاع کر رہے ہیں, اپنی محترم بھائی کی بات مان لیتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو نظر وحت الوجود ہے وہ اتنی گندہ ہے کہ میں بیان والله بیان کرتے ہوئے بھی جب میں نے دیکھا اور میں نے پڑھا مزید, مجھے خود تعجب ہوا کہ علمی شخصیت ہوتے ہوئے بھی اس طریقے کی سوچ رکھنا, اس طریقے کی غلط اور گندہ عقیدہ رکھنا, مجھے بہت تعجب ہوا. اور اللہ جزائے خیر دے ان محترم بھائی کو کہ انہوں نے ایسی نئی باتیں میرے علم میں اضافہ انہوں نے کیا ہے جس کا مجھے علم نہیں تھا پہلے. اللہ کو جزائے خیر دے. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو عقل وحت الوجود ہے وہ ایسا ہے جس کے لیے بندیوں کا عقیدہ, جیسے آپ کسی پوچھنے اللہ تعالیٰ کہاں کہ ہر جگہ موجود ہے. لیکن جو انہوں نے ان کی کتابوں سے کوٹ کر کے انکشافات نئے کیے ہیں ان میں سے بات کا آپ کے سامنے میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اب خود ذرا غور کریں, فکر کریں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے انسان سوچ بھی سکتا ہے ایسی باتیں. اب عالم تو دور کی بات ہے. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب کا جو اپنا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ, ڈاکٹر صاحب کے نزدیک میں پہلے وضاحت کروں پھر یہاں سے پڑھ کے بھی سناتا ہوں کیونکہ یہاں پہ جو پڑھتا ہوں شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے. ان کے نزدیک جو وحدت الوجود ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جو کائنات ہے وہ کلمہ کن سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ کلمہ کن نے خود مخلوقات اور کائنات کی صورت اپنا لی ہے. جو کلمہ کن ہے اللہ تعالیٰ کا, کن سے پیدا نہیں ہوئی مخلوقات, یعنی کن اور مخلوق بعد میں پیدا ہوئی نہیں. یہ جو کن ہے اللہ کا, جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کے, جو حرف ہیں, جو لفظ ہے کن, یہ کلمہ جو ہے, یہ خود کلمہ جو ہے یہ مخلوقات کی صورت اختیار کر گیا. سبحان اللہ. دیکھیں وہ فرماتے ہیں, میں یہیں سے کوٹ کر رہا ہوں ابن عربی سے, وہ فرماتے ہیں ام المجسمات صفحہ نمبر 94 سے نقل کرتے ہیں, اب سمجھے کلمہ کن کیا ہے. کلام ہے, کلمہ ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. گویا کہ حرف کن اللہ کی صفت ہے اور صفت کے بارے متکلمین کا متفقہ فیصلہ ہے. کاش کے سلف کا موقف بھی ذرا سمجھ لیتے. متکلمین کا دیکھیں, متکلمین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ لا عین ولا غیر کا منطقی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ یہ کائنات نہ اللہ کا عین ہے اور نہ غیر ہے, یعنی من وجہ عین ومن وجہ آخر غیر, ایک اعتبار سے یہ عین ہے اور ایک اعتبار سے غیر ہے. ماہیت وجود میں اتحاد ہے, ماہیت وجود میں اتحاد ہے اور جہاں بھی تعین ہوگا اور مختلف چیزوں کا وجود مان لیا جائے گا تو وہ اللہ کا غیر ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ ابن عربی کی آدھی بات کے پر اتفاق کیا نا، وہ پھر تفصیل میں اختلاف ہے، اتفاق ہے دونوں کے قول میں، اتحاد کی ماہیت وجود میں اتحاد ہے، اتحاد کی بات دونوں نے کی ہے اور یہی کافی ہے، پھر اس کی جو تفصیل ہے اس میں اگر اختلاف ہے تو اتحاد کے دونوں قائل ہوئے نا، یہ ان کی زبانی ہے. اچھا چوتھی بات، میرے محترم بھائی یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے عقید وحدت الوجود اس لیے اپنایا ہے کیونکہ وہ بعض عظیم علماء کا دفاع کرنا چاہا، بعض علماء کا دفاع کرنے کے لیے، جیسے کہ شاہ ولی المحدث دہلوی اور شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے اس نظریے کو اپنایا ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں کا بھی نظریہ وحدت الوجود کا تھا، دونوں قائل تھے وحدت الوجود کے، جیسا کہ ام المجسمات صفحہ نمبر 94 میں کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سلسلے میں، اب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے حضرات کا شاید یہ ذوق نہ ہو، اس کے باوجود میں یہ مسئلہ اس لیے بیان میں نے مسئلہ اس لیے بیان کر میں نے میں یہ مسئلہ اس لیے بیان کر دیا کرتا ہوں کہ ان بزرگوں اور اسلاف کے بارے میں سوء ظن نہ رہے جو وحدت الوجود کے قائل ہیں. اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی محرومی ہے. کسی بھی شخص سے اختلاف کا حق ہر شخص کو حاصل ہے. آخر تک پھر آگے نام بتاتے ہیں، اشال ولی الحمد اس دہلوی اور شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے دفاع کے لیے. اب ڈاکٹر صاحب یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں صرف یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں، اگرچہ ان کی دوسری تصنیف ہے، کہاں گے ادھر نام لکھا ہوا تھا، ایجاد و ابداع، ایجاد و ابداع عالم سے عالم نظام خلافت تک، یہ تصنیف ہے. اس میں جو انہوں نے تفصیل بیان کی ہے بڑے تعجب کی بات ہے، یعنی یہاں پہ صرف کن کی بات کی ہے، وہاں پر تفصیل ہے کہ کن کیسے جا کے نور بنا، نور کیسے ٹوٹا، نور سے یہ زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا، انسان کیسے بنا، جن کیسے بنا، یہ درخت، یہ پودے، یہ جن، یہ انس، یہ حیوان کیسے بنے، یہ انسان کیسے بنا. یہاں سے ڈارون کی تھیوری کی بھی تائید، ارتقاء کی تائید بھی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. مختصرا میں بتا دوں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے کلم کن سے نور بصیر پیدا ہوا، اس نور بصیر سے فرشتے پیدا ہوئے، فرشتے نورانی مخلوق. پھر اللہ تعالی نے دوسری مرتبہ کن فرمایا، دیکھ ایک مرتبہ سے کائنات نہیں بن سکی، تعجب کی بات، دوسری مرتبہ کن فرمایا، پھر اس نور بصیر سے ایک نور کا ٹکڑا نکلا، وہ نور کا ٹکڑا آگ کا گولا بن گیا، اس آگ کے گولے سے بخارات نکلتے رہے جب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہوا، جب وہ ٹھنڈا ہوا تو بخارات نکلتے گئے، بخارات سے بادل بنے، بادل سے بارش برسی زمین پہ، پھر پودے اگے، پھر جمادات، جمادات سے نباتات، نباتات سے حیوانات، حیوانات سے حیوان آدم، اور پھر آدم علیہ السلام انسان بنا. یہ لفظ کبھی سنا ہے آپ نے، حیوان آدم؟ واللہ یہاں پہ لکھا، میں نے زندگی پہلی مرتبہ سنا کہ کوئی شخص دیندار انسان حیوان آدم کی بات کرے. ڈارون تو کہتا ہے، سائنس والے کہتے ہیں، جو سیکولر جو دین سے دور ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. میرے بھی کرسچن جو ہے انہوں نے بھی ڈارون کی تھیوری کا رد کیا ہے، کرسچن، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا ہے، بندر سے انسان نہیں بنا. اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحب جیسے یعنی اتنی بڑی شخصیت ہو کر علماء کی کرسی پہ بیٹھ کر ہزاروں لاکھ لوگوں کی بات کو سنتے ہیں اور حیوان آدم کا لفظ استعمال کرنا، چاہے ان کی سوچ کوئی بھی ہو، کیا منہ سے اپنی زبان سے ایسا لفظ کہنا اچھا ہے؟ آدم اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی، سب سے پہلا انسان، عظیم انسان، اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی، حیوان آدم. بہرحال یہ آپ سوچ سکتے ہیں، یہ تو ڈاکٹر صاحب کے میرے کال یہاں پہ نقل کیا ہے. اچھا آگے سنیں، جو غلطیاں ہوئی ڈاکٹر صاحب سے اس نظریے میں جو بیان ہوا ہے، کئی غلطی، ان میں سے میں 10-12 کا آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں. میں تفصیل، وقت نہیں، کوئی آگے بھی میں نے بات کرنی ہے اور میں کوشش کر رہا آج کے نصے میں اس بات کو ختم ہی کروں. پہلی غلطی کہ انہوں نے اس باطل نظریے کو اپنایا ہے، چاہے کسی بھی صورت میں ہو. وحدت الوجود نظریہ باطل ہے، اس کو اپنانا نہیں چاہیے تھا، کسی بھی صورت میں اپنانا جائز ہی نہیں تھا، اس کو اپنایا ہے. اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ سلف کے اقوال جو میں نے بیان کیے اس سے زیادہ بھی میں نے کتابوں کے حوالے دیے پچھلے درس میں، جا کے دیکھیں وحدت الوجود کے متعلق علماء سلف کے کیا اقوال ہے. جس کو ابھی بھی شک و شبہ ہے، جا کے کتابیں کا نام لیا، میں نے 40 سے زیادہ کتابوں کو نام لیے، جا کے کتابیں دیکھیں، موجود ہیں کتابیں، پرنٹ ہو چکی ہیں، اگرچہ اکثر عربی میں ہیں. عربی تو آتی ہے نا، جس کو عربی آتی ہے علماء کو تو آتی ہے نا. اب میرے ان محترم بھائی کو بھی آتی ہوگی ظاہر، جا کے پڑھیں، دیکھیں سلف کے، سلف کا موقف دیکھیں. نمبر دو، دوسری غلطی، وہ فرماتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میرے محترم بھائی نے بھی بیان کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک یہ مسئلہ عقیدے کا ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے. یہ مسئلہ جو ہے فلسفی، علم کلام کا مسئلہ، فلسفہ کا مسئلہ ہے. اس لیے انہوں نے علم کلام سے مدد حاصل کرتے ہوئے یہاں تک جا کے پہنچے. دوسری غلطی یہ ہوئی کہ توحید کا ایک عظیم حصہ، توحید اسماء و صفات کے حصے کو ایک فلسفی بات بنا لی یا کوئی عام سی بات سمجھی، یعنی اس کو فلسفہ و علم سائنس سے جا کے جوڑ دیا، جیسے وہ خود کہتے ہیں. تیسری غلطی کہ وحدت الوجود کے اس باطل کفری نظریے کو درست کرنے کی اور اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کی. ایک باطل نظریہ ہے، کفری نظریہ ہے، آپ اس کو باطل اگر نہیں کہتے اسے، اس کو ترمیم تو نہ کریں نا. اب عوام الناس بیچارے لوگوں کو جو تھوڑا سا سائنس بھی پڑھ چکے ہیں، دیکھیں جو سائنس میں نے پڑھے، میں ڈاکٹر ہوں، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، ایک مرتبہ بھی اللہ کا ذکر نہیں کسی کتاب میں. اگرچہ جن اکثر کتابوں، جس جو بکس، جو کتاب میں نے پڑھی ہیں، اکثر جو ان کے لکھنے والے مسلمان پروفیسر ہیں، نیچر نے دیا، نیچر نے دیا، نیچر نے دیا، جہاں پر کوئری لگتی ہے نا اکثر چیزوں میں، میڈیکل سائنس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کہیں بھی نہیں. ان لوگوں کو آپ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کو کیا چھوڑتے ہیں. تو اس تیسری غلطی ہے کہ اس باطل اور کفر عقیدے کی ترمیم اور اسے درست کرنے کی کوشش کی. چوتھی غلطی کہ اس عقیدے کو اس لیے اپنایا ہے تاکہ بعض مشائخ اور بعض علماء کا دفاع وہ کرے جو اس نظریے کے قائل تھے. یاد رکھیں عقیدے اور نظریات کسی شخص کے دفاع کے لیے نہیں اپنائے جاتے، عقیدے و نظریات دلیل اور تقوی کی بنیاد پر اپنائے جاتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر. قال اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلف کے اقوال، یہ ہمارا دین ہے. میں اپنے والد کی دفاع کرنے کے لیے باطل عقیدہ اپنا لوں تو پھر دنیا میں کافر بھی صحیح ہے، بریلوی بھی صحیح ہے، جیون جتنے بھی باطل عقیدہ سب تو ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی کسی دفاع تو کر رہے نا. امام علی بن مدین رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ایک مجلس میں بتا رہے تھے کہ یہ ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے، محدثین کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو کسی شخص نے کہا امام صاحب آپ یہ تو بڑے آسانی سے کہہ رہے ہیں فلان شخص کیسے اور ضعیف ہے، آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم ان سے حدیث لیں یا نہ لیں. امام صاحب تھوڑی خاموشی کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب سے حدیث نہ لینا کیونکہ ان کا حافظہ ضعیف ہے، کمزور ہے حافظہ، اور میرے والد صاحب کی بیان کردہ حدیث ضعیف ہے. میرے بھی محدثین نے، سلف صالحین نے اپنے والد کو، اپنے پیاروں کو بھی نہیں چھوڑا، حق بات کر دی ہے، اور آپ آ کے کہتے ہیں کہ کسی کے دفاع کے لیے اس باطل عقیدے کو اپنایا ہے. یہ تعجب کی بات ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ دو جگہ پہ فرمایا، آیت نمبر 134 میں اور 141 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امتن قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ امت ہے دنیا سے جا چکی ہے، جو کچھ کما گئی ہے اپنے ساتھ لے گئی ہے، خیر ہے یا شر ہے وہ اس کے جواب دہ ہیں، اور جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے نام عمل لکھا جا رہا ہے. ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، مجھ سے میرے والد صاحب کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، میرے علماء سے دور کی بات ہے، مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، میں نے کیا کیا ہے، میں نے اپنے لیے کیا آگے بھیجا ہے، قبر کے اندر میرے ساتھ عمل صالح ہوگا یا عمل صحیح ہوگا، اور اس ان برے اور باطل نظریات سے بڑھ کر کیا عمل سوء عمل باطل ہو سکتا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، يا الذين امنوا عليكم انفسكم، ایمان والو اپنا خیال رکھو، جو گمراہ ہو چکا ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اس کے گمراہی اسی کے سر پہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون، سوال سب سے ہوگا، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب کی قسم میں سب سے سوال کروں گا میں کس چیز کے بارے میں، عما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے اس دنیا میں، تو سوال سب سے ہوگا، اور ہر بندہ اپنا اپنا جواب دے دے. میں اپنے جواب کے لیے کیا تیاری کر کے جا رہا ہوں، کبھی سوچا ہے؟ اچھا، پانچویں غلطی، اگر ڈاکٹر صاحب کے نزدیک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شیخ احمد سرند رحمۃ اللہ علیہ کا نظر محدود الوجود صحیح ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں، وہ قائل تھے، تو پھر اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر غلط تھا تو پھر واضح بیان کر دیتے کہ ان سے غلطی ہوئی، آخر دفاع کس چیز کا کیا؟ کیونکہ باطل عقیدے کا دفاع کیا یا صحیح عقیدے کا دفاع کیا؟ اگر صحیح عقیدے کا دفاع کیا تو پھر ترمیم کیوں کی؟ میں نے پہلے درس میں ایک قاعدہ بیان کیا تھا کہ ہمارا دین مرد سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ ہمارے مرد دین سے پہچانے جاتے ہیں. اور ادھر پیاری دیکھیں صحابہ کرام نے اس قاعدے کو کیسے سمجھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ آیا، اور وہ شخص جو مسئلہ لے کے آیا تھا وراثت کا مسئلہ تھا، یہ صحیح بخاری کی روایت میں بیان کر رہا ہوں، تو انہوں نے اس سائل نے کہا کہ سیدنا ابو بکر اشعری رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ ہے. سیدنا مسعود فرماتے ہیں اگر میں بھی وہی فتویٰ دیتا جو ابو بکر نے فتویٰ دیا ہے تو پھر میں بھی گمراہ ہوں، دوسروں کو میں نے گمراہ کیا. یہ نہیں فرما وہ بھی صحابی ہے ان کی بات بھی ٹھیک ہے بس میری بات بھی ٹھیک ہے، ہم سب تو صحابی ہیں، ہم سب تو عالم ہیں بس بات ٹھیک ہے، ہرگز نہیں. ان کا اگر میں بھی وہی فتویٰ دیتا جو انہوں نے دیا تو میں خود بھی گمراہ ہوں، دوسروں کو میں نے گمراہ کیا. کیا سبق دے رہے ہیں تابعین، کیا سیکھ رہے ہیں ہمارے لیے کیا؟ یہ علم آج ہم پڑھتے ہیں اسے بخاری میں یہ روایت کس لیے ہم پڑھتے ہیں؟ کہ اس زبان سے پڑھی ہے، اس کان سے سن، اس کان سے نکال دی، اس کی بنیاد پر ہم نے کچھ قائم کرنا ہے. اور سر عبداللہ بن عباس کے قول معروف و مشہور ہے، حج کا مسئلہ ہے، فرماتے ہیں ان قریب تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہونے والی ہے. کسے کہہ رہے ہیں؟ تابعین کو کہہ رہے ہیں، بہترین زمانے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، ان قریب تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسنے والی ہے. میں تمہیں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم کہتے ہو بکر عمر نے فرمایا. وہ بکر عمر کون ہے؟ رضی اللہ عنہم الصحابہ اجمعین. لیکن جب ان کا قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتے کسی یا کسی آیت سے کسی حدیث سے ٹکرا جاتا ہے تو پھر ان کے قول کی حیثیت کوئی نہیں رہتی. ہمیں یہ صحابہ رسول ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ پتھر کی بارش ان لوگوں پر جو ان عظیم صحابہ کے قول کو چھوڑ دے، جو حدیث کو چھوڑ کے ان دو صحابہ کے قول کو اپنائے، اور جو حدیث کو رد ہی کر دیتے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی جواز کو، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم سب پر رحم فرمائے. چھٹی غلطی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شیخ احمد سرحندی رحمۃ اللہ علیہ وحیت الجزء قائل نہ تھے، یاد رکھیے. الحدیث علماء نے ان کو دفاع کیا ہے الحمدللہ، لیکن انصاف سے کیا ہے، ناانصافی نہیں کی. اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ابتدائی دور میں تصوف اور صوفیہ سے جڑے ہوئے تھے، کافی متاثر تھے، لیکن جو ہی ان کو علم آتا گیا اور جو ہی ان کو پتہ چلا کہ تصوف اور صوفیت باطل نظریات ہیں ان کے، ان سے دوری اختیار کی. اور ان کی جو آخری تصنیف ہے، آپ اس پہ ذرا غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان نظریات کو بالکل چھوڑ دیا تھا. دیکھیں جو کسی نظریہ قائل ہوتا ہے، عقیدہ قائل ہو، کہیں پہ ذکر تو کرتا ہے اس کو. اگر کسی پہلی پرانی تصنیف نے ان کا ذکر کبھی کیا تھا تو وہ دور گزر چکا ان کا. اور علماء حدیث نے اس کی بار بار وضاحت بھی کی ہے، اور مختلف تحریریں کتابیں کی شکل میں بھی تحریریں موجود ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ان کی شاہ ولی الحدیث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب حجت اللہ البالغہ الانصاف والفوز الکبیر، ان تصنیف کو اگر دیکھتے ہیں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مزاج اور ان کی سوچ، ان کے عقیدہ کیا ہے. اور اگر ان کے یہ عقیدہ ہوتا بھی تب بھی ہم کہتے باطل عقیدہ، غلط عقیدہ ہے، اور تب بھی ہم یہ کہتے ان کا دفاع نہیں بلکہ ان کو یہی کہہ دیا، جیسے کہ علی بن نے اپنے والد صاحب کے بارے میں فرمایا کہ میرے والد سے ضعیف ہے، اسے حدیث نہ لینا، حق حق ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے محققین علماء، محدثین، محققین حدیث علماء نے تحقیق کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں علماء جو ہیں ان کا عقائد درست ہیں، اور اہل سنت جماعت میں حدیث علماء میں ان کو شامل بھی کرتے ہیں الحمدللہ. ساتویں غلطی، ان کے جو ڈاکٹر زہر احمد کے جو عقیدۃ الوجود ہے وہ عیسائی فلاسفر سے بھی زیادہ خطرناک اور غلط عقیدہ ہے، زیادہ خطرناک عقیدہ ہے، ان سے بھی زیادہ بےہودہ عقیدہ ہے. دیکھیں عیسائی فلاسفر نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کن سے پیدا ہوا، کن جو ہے وہ خود عیسیٰ بن گیا علیہ الصلوۃ والسلام. وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، پوری کائنات کن سے بنی ہے، کن جو ہے، کن کا لفظ، کن کا کلمہ جو ہے پوری کائنات بن گئی سبحان اللہ. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو، اگر یہ بھی بات غلط عقیدہ ہے، لیکن ایک اللہ کا پیارا نبی ہے، ان کو اللہ کے کلام سے، یہ ان کا نظریہ ہے، باطل نظریہ کہ اللہ کے کلام نے جو کن ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام بنے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ پوری کائنات جس میں خیر ہے، شر ہے، درند پرند، سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حصہ بنا لیا. کسے بنایا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لکفور مبین، اس سے واضح کو کفر ہوگا؟ اگر ایک نبی کو اللہ کا حصہ جانے اور کفر واضح ہو، پوری کائنات کو اسے کہنے والے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آٹھویں غلطی، ان کے یہ نظریہ اور یہ عقیدہ جو ہے اہل بدع جہم معتزلیوں سے بھی زیادہ خطرناک اور گھٹیا ہے. لیکن جہم معتزلی نے کیا کہا کہ قرآن مخلوق ہے جیسے باقی مخلوقات ہیں، اللہ کلام جو ہے وہ بھی ایک مخلوق ہے. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کے کلام سے، اللہ کے کلام ہی کائنات بن گئی ہے. کن کا لفظ کلام بن، کن کا لفظ جو ہے پوری کائنات بنی ہے. پھر اسی کائنات میں درند اور پرند اور کتا اور سور سب شامل ہے اس کے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نامی غلطی، مسئلہ وجود کے متعلق سلف کے اقوال کو نہیں بلکہ متکلموں و فلاسفہ کے اقوال کو، نظریات کو اپنایا ہے، یہ بڑی غلطی ہے. دسویں غلطی، ابن عربی کی وحدت الوجود کے نظریے کا رد نہیں کیا بلکہ اس میں ترمیم کر دی، اور ان کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا بعض بات ان کی طرف غلط منسوب ہے جن کے وہ جواب دے نہیں. وہ کون سی غلط باتیں ہیں؟ وضاحت نہیں کی. اور آخر میں ان کے لقب شیخ اکبر کا اقرار بھی کیا کہ وہ شیخ اکبر ہے. آخر وقت تک وہ کہتے رہے کہ شیخ اکبر, اس پر صوفیوں کا اتفاق ہے. اور ایک مرتبہ نہیں فرمایا کہ میرا اتفاق نہیں ہے, کاش کہہ دیتے ایک دفعہ, لیکن نہیں. آگے میں بتاؤں گا شیخ اکبر کس چیز کی ہے. ایک اور عجب باتیں بتاؤں گا میں آپ کو, واللہ عجب کے اوپر عجب بات آئے گی. گیارہویں غلطی کہ اللہ تعالیٰ کو دو مرتبہ کون کہنا پڑا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو کن فیکون کہ کن فرماتے فیکون ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دو مرتبہ کن کہنا پڑا. ایک مرتبہ میں کائنات تخلیق نہیں ہو سکتی, ایک مرتبہ میں نور پیدا ہوا اور دوسرے کن کے بعد پھر دوسری کائنات کی تخلیق ہوئی. بارہویں غلطی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ نظریہ ارتقاء اور ڈارونیزم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے عقیدے کے سلام یا عقیدے کے متعلق جو ہے اور اس نظریے کے بھی بڑے عجیب طریقے سے قائل ہیں. واللہ عجب بات. اب حیوان آدم کا لفظ, واللہ مجھے بہت تعجب ہوا اور میں پورے پانچ منٹ ایسے میں جیسے انسان یعنی شوق لگتا ہے, مجھے شوق لگ جب میں نے یہ پڑھا. دیکھیے غلطیاں اور بھی ہیں, میں ان پہ اکتفا کرتا ہوں. اگر میں مزید تفسیر کروں تقریباً پندرہ میرے سامنے دس پندرہ اور بھی ہیں, لیکن وقت کی وجہ سے اتنا کافی ہے. میں نے صرف اشارہ دیا ہے اور سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما يتذكر اولو الالباب, لیکن یہ نہ بھولے اتنی خطرناک باتیں ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. سورۃ الاسراء نمبر 36. ایسی باتوں کے پیچھے نہ لگو جس پر تمہیں علم نہ ہو, بے شک سننا دیکھنا اور سمجھنا کان آنکھ اور دل سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. جب اللہ تعالیٰ نے وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے ضرورت کہیں پہ بیان ہی نہیں, ضرورت ہی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اس عقیدۃ الوجود کو کبھی بیان بھی کرتے, اس باطل عقیدے کو. اللہ تعالیٰ کہاں ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے لونڈی کے کس سما اعتقد فإنا مؤمنون, دو لفظوں میں بات ہی ختم. لیکن جس چیز کا علم ہے اس کے پیچھے لگنا, اسے باریک بینی, اسے سائنس کے ساتھ ڈارون تھیوری کے ساتھ کہاں کہاں پہ جوڑنا. دوسری آیت, آیت سورۃ الاعراف آیت 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. کتنی پیارے الفاظ ہیں, کیا یہ لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا الفواحش بےہودگی جو ظاہر ہے جو باطن ہے, اور اثم اور بغی بغیر حق کے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جس کی کوئی تمہارے پاس دلیل ہی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کرنا جس کا تمہیں کوئی علم نہ ہو. یہ اقوال محرم اقوال ہیں میرے بھائی, سوال کیا جائے قیامت کے دن. گیارہواں پوائنٹ میرے محترم بھائی لکھتے ہیں یہاں پہ دونوں موقف میں جوہری فرق ہے, یعنی شیخ ابن عربی کا اور ڈاکٹر صاحب احمد کا. میں یہ عرض کروں گا کہ جب وحدت الوجود کا نظریہ ہی بنیادی طور پر غلط ہے تو پھر اس نظریے کے معتقدین میں فرق بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں, اور خاص طور پر جب ڈاکٹر صاحب ابن عربی نظریہ متعلق فرماتے کہ ان کا نظریہ صحیح ہے میں متفق ہوں تو پھر بات ہی ختم. اور آپ نے اتنی محنت کی فرق نکالتے ہوئے, اور اگر یہ فرق واقعی ہوتا تو پھر یہ فرق ڈاکٹر صاحب خود بیان کرنا چاہیے تھا, میں متفق تو ہوں سوائے اس بات کی یا اس بات کی. جو انہوں نے کہہ دیا میں متفق ہوں اور اتحاد کی بات انہوں نے خود کہی ہے, تو پھر آپ اتنی محنت کرنے میں میرے خیال ضرورت نہیں تھی. اس لیے میں جو انہوں نے جو فروق کی بات کی ہے کہ کتنی فرق دونوں موقف میں جوہری فرق جو ہیں تقریباً کافی فرق بیان کیے ہیں. ان میں سے جو بارہواں پوائنٹ ہے جواب کا وہ کہتے ہیں چھٹا فرق, شیخ ابن عربی کے نزدیک نظیر وحدت الوجود ہی حق ہے اور جو علماء فقہا حتیٰ کہ صوفیاء تک اللہ کے وجود کے علاوہ دوسرا وجود مانتے ہیں تو ابن عربی کے ہاں ان کی معرفت رب ناقص معرفت اور ان کا عمل شرک ہے. ابن عربی یہ سمجھتے ہیں جو ان کا ہم نوالا ہم پیالہ نہیں ہے, جو ان کی طرح عقیدہ نہیں رکھتا وہ مشرک ہے. یہ بات عقل کو ہلا دینے والی بات ہے. ابن عربی یعنی بعض صوفی دیوبندی وغیرہ وہ شخص جو ان کے نظریات سے مخالفت کرتے ہیں وہ مشرک ہیں. ڈاکٹر سرار احمد صاحب نے مخالفت کی وہ بھی مشرک ہیں, ہم نے مخالفت کی ہم بھی مشرک ہیں, جس نے مخالفت کی وہ مشرک ہیں. تعجب کی بات ہے, پھر آپ لوگ دفاع کیوں کر رہے ہیں ان کا؟ کوئی تک بنتی دفاع کرنے کی؟ آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اس شخص نے یہ تہمت لگائی ہے موحدین کو, اچھے عقیدے والوں پر یہ شرک کا تہمت لگایا, تو آپ نے تو صحیح عقیدے کا دفاع کرنا تھا. عجب بات یہ ہے, وہ کہتے مشرک ہیں, وہ کہتے نہیں شیخ اکبر ہیں. اگر شیخ بھی کہتے تب بھی دل کو بات چکتی واللہ. اگر شیخ کہتے عالم کہتے جبکہ وہ شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں پوری امت پر جو ان کی مخالفت کرتا ہے, تب بھی دل کو تکلیف ہوتی. اور شیخ اکبر اور اتفاق ہے سب صوفیوں کا, اجماع بھی ہے اس کے اوپر. اللہ عجب بات. سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی, آپ کو پتا ہوگا شیطانی ورثہ جو ہے. ایک مرتبہ باتوں باتوں میں ایک بات آئی, وہ کہتے کہ یہ جو انگلینڈ والے ہیں نا یہ بڑے عجیب سے لوگ ہیں, اتنی بے شرم لوگ ہیں کہ اس نے ان کی ماں کو کوئین کو بچکا ہے اس کتاب میں اور وہ انہیں پناہ دے رہے ہیں. یعنی اس نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاتما گاندھی پر کوئی یعنی گستاخی نہیں کی, بلکہ اس شخص نے بلکہ بہت ساری باتیں کی. اس گستاخی کے ساتھ بھی اس نے کوئین کو کہا اس کو بھی گالی دی, یہ بچ ہے, اور وہ اس کے اوپر تقریباً سالانہ 60,000 پاؤنڈ صرف کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ. تو کسی نے کہا یار کتنی عجیب بات. میں کہتی ہوں یہ اس سے بڑی عجیب بات نہیں. ایک شخص کہتے مشرک ہو, ہر وہ شخص مشرک ہے جو میرے عقیدے کی مخالفت کرتا ہے, اور یہ کہتے یہ شیخ اکبر ہے. عجب بات. نمبر 13, اب ذرا غور کریں, ذرا 13ویں غلطی یہاں پر لکھتے ہیں اسی تحریر میں اور کوٹ کرتے ہیں ڈاکٹر سرار احمد صاحب کی بات کو, عمر مجسمات صفحہ نمبر 48. ابن عربی کو تو خیر چھوڑ دیجئے, یہ ڈاکٹر سرار احمد کے قول ہیں, ابن عربی کو تو خیر چھوڑ دیجئے کہ ان کی حیثیت کسی مفسر محدث یا فقیہ کی نہیں ہے. ابن عربی نہ تو محدث نہ مفسر نہ فقیہ ہے, پھر شیخ اکبر کیسے؟ عجب واللہ, عقل کو حیران کر دینے والی باتیں. نہیں, کس بنیاد پر ہے؟ کوئی صوفی تو بتائے کس بنیاد پہ. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ مجاہدے کی بنیاد پہ ہوگا, اس نے بڑے مجاہدہ کیا, غاروں میں بھٹکا ہوگا, روزے رکھے ہوں گے. جس شخص نے 40 سال ایک بدام پہ گزارا کیا تو اسے شیخ اکبر ہونا چاہیے تھا نا. اس نے جدید زیادہ کی اس نے کیے, اور میں جانتا ہوں کہ ایک دن بھی جنگل میں نہیں گزارا ہوگا. اگر اس بنیاد پر شیخ اکبر ہے تو 40 سال جو ہے جس نے ایک بدام پہ گزارا کیا تو اسے اکبر نہیں ہونا چاہیے تھا. جس نے 12 دن ایک وضو سے نماز پڑھی اور 15 سال اپنی کمر بھی سیدھی نہیں کی تو پھر وہ کیا ہے؟ اسے اس سے اکبر بھی ہونا چاہیے تھا نا, اکبر کا اکبر ہوتا. لیکن ان کا تو ذکر ہی نہیں, بس وہ تو مولوی ہے نا بےچارے سارے. یہ شیخ اکبر ہے میرے بھائی, کس بنیاد پہ؟ علم تو عالم تو ہے نہیں, آپ خود کہتے ہو عالم نہیں, کس چیز کے شیخ اکبر ہے؟ عجب. 14ویں غلطی, امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں, چوتھویں غلطی, چوتھی غلطی یہ ہے کہ ابن عربی کہ عقیدے کا کچھ حصہ تو مانا، اگرچہ مکمل اتفاق نہیں 100%، ان کے اتحاد کو اور ان کے جو بنیادی جو عقیدۃ الوجود ہے اس پر اتفاق ہے. دیکھیں اس جزوی اتفاق کے متعلق یہ کتنی خطرناک معاملہ ہے. اور ابن تیمیہ کیا فرماتے ہیں؟ ابن تیمیہ فرماتے ہیں مجموع فتاوا میں کہ اہل بدع سے موافقت بعض چیزوں میں اہل بدع سے بعض موافقت و اتفاق بعض مشابہت ہوتی ہے، اور کلی موافقت سے کلی مشابہت ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم. پندرہویں غلطی، یہاں پر فرماتے ہیں میرے محترم بھائی، تیسرا نقطے میں صفحہ نمبر 9 میں ڈاکٹر صاحب نے شیخ ابن عربی کی جس ایک بات سے اتفاق کیا ہے، ہم اس ایک بات کے بارے میں بھی یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ اس بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب مغالطے کا شکار تھے. اچھا، اس لیے کہ یہ شیخ ابن عربی کی بات نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب نے چونکہ کچھ ثانوی ذرائع سے شیخ ابن عربی کے نظریے وحدت الوجود کو سمجھا، لہٰذا انہیں ابن عربی کی طرف ایک ایسی بات منسوب کر جو کہ انہوں نے نہیں کہی. ڈاکٹر صاحب نے ابن عربی کی کتب کا براہ راست مطالعہ نہیں کیا تھا. ایک جگہ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، خود ڈاکٹر صاحب احمد کی کتاب ام الجسمہ صفحہ 88 میں، باقی میں نے نہ فصوص الحکم کا مطالعہ کیا ہے نہ فتوحات مکیہ کا. عجب بات، افسوس کی بات ہے کہ آپ کسی کے نظریے کو جاننے کے بغیر اس نظریے کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں پھر اس میں ترمیم بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. 16ویں غلطی جو اس تحریر میں میرے اس محترم بھائی نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں تو شیخ ابن عربی کی بنیادی دو کتابیں شمار ہوتی ہیں، ویسے شیخ کی طرف تقریباً 200 سے 800 کتب و رسائل منسوب ہیں، جن میں سے 70 سے زائد شائع ہو چکی ہیں، اور ان سب کا موضوع تقریبا تصوف و وحدت الوجود ہی ہے. 70 سے زیادہ کتابیں، 40 کے قریب شیخ کی مطبوع کتب و رسائل تو راقم نے بھی اب تک جمع کر لیے ہیں. میرے محترم بھائی 40 کتابیں ابن عربی کی جمع کر چکے ہیں. عجب بات، عجب. کاش آپ نے ان کتابوں کی جگہ احسن الجماعت کی کوئی ایک دو کتاب لے لیتے تھے. 40 لیے آپ نے، ایک کتاب لے عقیدہ تحویہ لے تو ان کی شرح لے لیتے. میں نے 40 سے زیادہ کا نام لیا، آپ ان میں سے کوئی کتابیں لے لیتے. آپ کو یہی کتاب ملی لینے کے لیے، اور جبکہ آپ یہ بھی مانتے کہ عقیدہ باطل ہے وحدت الوجود کا عقیدہ، اور آپ ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ سلف کا موقف صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کتابیں جمع کی اور ان لوگوں کی جمع کی، اور ابن عربی جیسے شخص کی کتابیں جمع کی. عجب بات ہے. نمبر 17، فرماتے ہیں چوتھے نقطے میں صفحہ نمبر 9 میں ڈاکٹر صاحب نے عقیدۃ الوجود کو کوئی بنیادی عقیدہ نہیں سمجھتے، اور ان کے ساتھ اختلاف کو شرع تقاضوں کے مطابق صحیح سمجھتے ہیں. اس جگہ فرماتے ہیں اس فرق کو ملحوظ رکھیے کہ اس کے بعد جی میں آئے تو آپ اس نظریے کو اٹھا کر پھینک دیں، آپ کو وہ ناقابل قبول نظر آئے تو بالکل ٹھکرا دیں. ہمیں بڑے سے بڑے شخص سے اختلاف کا حق حاصل ہے. اختلاف نہیں کر سکتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر سکتے، باقی ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے. وہ مجسمہ صفحہ نمبر 55. عجب بات ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ کوئی ایسی عام سی بات ہے، چاہے تو اپنا چاہے تو ٹھکرا لے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ امام میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس میں توحید اسماء و صفات کی توحید کا تیسرا حصہ ہے میرے بھائی. اگر توحید آپ کی زندگی سے نکل جاتی ہے اور فرق نہیں پڑتا تو پھر کس چیز سے فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتائیں. نمبر 18، لکھتے ہیں صفحہ نمبروں میں پانچواں نقطہ، ڈاکٹر صاحب وحدت الوجود کے نظریے کے داعی نہیں ہے. سبحان اللہ، اگر داعی نہیں ہے تو رد بھی تو نہیں کیا نا، بلکہ اس کو اپنایا ہے، اپنے لیکچر میں بیان کیا ہے، ان کتابوں میں تحریر کی ہے، لاکھوں لوگوں نے سنا، لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے، اور اس میں ترمیم بھی کر دی ہے، تو یہ جرم کافی نہیں کیا؟ کیا اس کے لیے دعویٰ کہ کیا انہوں نے کوئی خاص اعلان کرنا تھا، لوگوں کو جا کے درس دینا تھا؟ میں آپ لوگوں کو ایک درس دیتا ہوں، اس میں سے کوئی بات کر دیتا ہوں، تو اس مطلب میں آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں، کسی نہ کسی طریقے سے میں آپ کو یہ علم دے رہا ہوتا کہ آپ اس کو سمجھیں اور آگے پھیلائیں اسے. نمبر 19، وہ لکھتے ہیں چھٹا نقطہ، وحدت الوجود کے عنوان سے ڈاکٹر صاحب جو کچھ بیان کرتے رہے جو کچھ بیان کرتے رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کا ذاتی رجحان و اعلان تھا، اس کا تنظیم میں اسلامی کے بنیادی عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے. تنظیم اسلامی بھی ان سے بری ہے، سبحان اللہ. اگر تنظیم اسلامی کا عقیدہ نہیں ہے تو پھر نمبر 1 اس کو رد کیوں نہیں کیا؟ نمبر 2، ڈاکٹر صاحب کو اپنا سربراہ کیوں بنایا جو اس عقیدے کے قائل ہیں؟ نمبر 3، ڈاکٹر صاحب کو نصیحت بھی ایک مرتبہ نہیں کی، ہم نے تو نہیں دیکھا کہیں پہ انہوں نے لکھا ہو، کچھ کہا ہو. اپنے سربراہ کو کوئی ایسی بات مخالفت میں کچھ لکھ سکتا ہے؟ اگر 2-4 لوگ بیٹھے نصیحت کرو، نصیحت نہیں ہوتی میرے بھائی. آپ ایک بڑی تنظیم کہتے ہیں، ہماری بڑی تنظیم ہے اور کافی منظم لوگ آپ لوگ چیلنج، جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں، جب آپ کی تنظیم کا سربراہ کہ آپ مخالفت کرو، اس کے عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر سربراہ کس چیز کا ہے؟ عجب بات ہے. اور یاد رکھیں، آپ لوگ بھی جرمدار ہیں. آخر ڈاکٹر صاحب وفات پا چکے، دنیا سے چلے گئے اور اس باطل عقیدے کو ساتھ لے کے گئے. اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ میں غلط سمجھتا تھا، لیکن ایک مرتبہ ضرورت نہیں کی جا کے کہا تھا یہ تو غلط ہے، آپ یا تو اس بات کو چھوڑے یا میں اس تنظیم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن نہیں، آج کل کے دور جو ولا اور برا کا معاملہ ہے بڑا عجیب سا ہے. واللہ ہے، جماعت کے لیے لوگ کچھ بھی کر دیتے ہیں، ایمان جاتے ہیں، توحید جاتی ہے، کچھ جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، جماعت رہا سے نہ جائے. یہ جماعت قیامت میں آپ کو کام نہیں دے گی. ایک ہی جماعت ہے جو حق پہ ہے، اور جو جمع ہوئے قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. نمبر 20، ایک اور عجب بات سنیں. کہ ڈاکٹر صاحب نے قرآن اور سنت وسلف کے اقوال کو چھوڑ کر عیسائی فلاسفر کے نظریے کو اپنایا، اور عیسائی فلاسفر کے نظریے کو اپنانے کے بعد اسے ایسی ترمیم کی کہ اس کو پیچھے چھوڑ دیا. عیسائی فلاسفر، نصارہ فلاسفر کیا کہتے تھے کہ کن سے عیسیٰ بنا، بلکہ کن ہی عیسیٰ بن گیا علیہ الصلوۃ والسلام. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پورے کائنات بن گیا، جس میں خیر شر سب موجود ہے. یہاں پہ لکھتے ہیں خلاصہ کلام میں، صفحہ نمبر 10 میں، آخر میں، میرے محترم بھائی جو کہتے ہیں، اگرچہ کلمہ کن کے مخلوق بن جانے کا تصور نیا نہیں ہے، بلکہ یہ عیسائی فلاسفرز میں زمانہ قدیم سے موجود ہے. جیسے کہ مولانا مودودی نے قرآنی لفظ، قرآنی الفاظ، ان المسیح عیسی ابن مریم، یہ آیت کریم ہے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته کی تفسیر کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو مودودی صاحب بھی شامل ہیں. مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، کہ کن جو ہے وہ خود عیسیٰ بن گیا ہے. سبحان اللہ. اچھا آگے لکھتے ہیں علاوہ ازیں یہ بھی واضح رہے کہ اس مختصر سی تحریر کا مقصد نہ تو شیخ العربی کے موقف کی حمایت ہے اور نہ ہی ڈاکٹر صاحب احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نقطے کے نظر دفاع کے نقطۂ نظر کا دفاع ہے. یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد یہ نہ تو حمایت ہے نہ دفاع ہے ڈاکٹر صاحب کا. اس تحریر کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جس نے بھی کتاب و سنت کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب کے موقف پر نقد کرنی ہو تو وہ پہلے ان کے موقف کو اچھی طرح سمجھ لے اور پر نقد کرے. یہ میں بات کر چکا ہوں. عجب بات دیکھیں کہ ابھی بھی آپ کو شک ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا عقیدہ غلط ہے یا نہیں, کیونکہ وہ شروع میں لکھتے ہیں, شروع میں کیا لکھا انہوں نے پہلے لفظ میں کہ غلطی کا امکان ہے, کہ ڈاکٹر صاحب کا نظریہ غلطی کا امکان ہے. اتنے کچھ لکھنے کے بعد, اتنی ان کی کتابوں سے باتیں کوٹنگ کرنے کے بعد کہ حیوان آدم تک کے لفظ آپ نے یہاں پہ بیان کر دیا ہے, تب بھی آپ کہتے ہیں کہ غلطی کا امکان ہے. کیا مطلب ہے غلطی کا امکان ہے؟ اب غلط کہنے کی ضرورت کیوں نہیں کرتے؟ عجب سی بات ہے بھائی, ابھی بھی غلطی کا امکان ہے اور پھر یہ کہتے ہیں میں دفاع نہیں کر رہا ہوں. اور اگر اس سے حمایت اور دفاع نہیں کہتے تو پھر مجھے بتائیں کہ حمایت اور دفاع کس چیز کا نام ہے؟ میں نہیں جانتا ہوں. امام بغوی کا شرح السنہ میں قول میں بیان کر دوں آپ کو کہ بدعا کے ساتھ کیسے ہمارا رویہ ہونا چاہیے. وہ فرماتے ہیں وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنن على هذا مجتمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. صحابة وكتابعين انك أتباع التابعين علماء حديث جهن سارے مجتمعين إجماع هي انك اسم مسئلے پر متفقين سارے کہ أهل البدع سے الحدیث اختیار کرنی ہے, معادات دشمن اختیار کرنی ہے اور ان کو حجر کرنا چاہیے. اگر ڈاکٹر صاحب کے یہ قول آپ غلط سمجھتے ہیں اور بدعت سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو یوں نہیں کہنا چاہیے میں دفاع نہیں کر رہا, بلکہ آپ کو دفاع تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب دفاع کی تو پھر ماننا بھی چاہیے میں دفاع کر رہا, کیونکہ آپ نے کہاں سلف کی کتابیں پڑھی؟ آپ نے تو ابن عربی کتابیں جمع کرنے والے ہیں. اگر آپ سلف کی کوئی کتاب ایک پڑھ لیتے اور یہ بنیادی علم آپ حاصل کر لیتے تو میرے بھائی کبھی اس طریقے سے کبھی غلطی نہ ہوتی. اور جو سب سے بڑی حیران کن بات ہے, جو پہلے میں آپ کو بار بار بیان کر چکا ہوں ان سب کو چھوڑ کے, کہ میرے محترم بھائی جو ہیں آخر میں وہ کہتے ہیں جو سب سے اچھی بات مجھے لگی ہے, وہ کہتے ہیں جہاں تک اس مسئلے میں راقم کے ذاتی نقطہ نظر کا معاملہ ہے تو وہ اس بات میں اس مسلک کا حامل ہے جس کی بنیاد ائمہ اربعہ اور صاحب رحمہم اللہ اجمعین نے رکھی ہے, اور وہ صحابہ و تابعین سلف صالحین کی طرف منسوب ہے اور انہی کی نسبت سے اب سلفیہ کے مکتب فکر کے نام سے جانا جاتا ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے یہ گواہی تو دی. سلف صالحین کا یہ نقطہ نظر توحید اسماء و صفات کے عنوان سے بلا شبہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کتب و تحقیق مقالجات و رسائل میں موجود ہے الحمدللہ, جن میں سے کئی ایک بنیادی کتب کے مصنفین متقدمین فقہاء حنفیہ اور کبار محدثین کرام کی جماعت ہے. ائمہ اربعہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور عرش پر مستوی ہے اور یہی حق ہے, اور اس کی دلیل قرآن میں اور سنت, قرآن اور سنت کی 600 نصوص ہیں جن کی تاویل ممکن نہیں ہے. جب اس بنیادی عقیدے کو مان لیا جائے تو پھر وحدت الوجود ہو یا وحدت الشہود, ان بحثوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. یہ آخری الفاظ ہیں میرے ان محترم بھائی کے, اس کے بعد بات ختم. اسے بڑے کوئی عجب بات سنی آپ نے؟ کاش کہ میرے محترم بھائی جو ہیں جو انہوں نے کہا وہ کرتے بھی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ صف میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. کہ یہ تو آپ نے دیا ہے بڑے پیارے انداز میں، مجھے بڑی خوشی ہوئی، یعنی جب میں پڑھتا گیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا شروع میں کہ ایسی نئی باتیں جو میں نہیں جانتا تھا، نئے انکشافات، وہ عجب پہ عجب بات، عجب پہ عجب بات. آخر میں میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا جب میں نے یہ پیاری باتیں سنی. لیکن دکھ مجھے یہ بھی ہوا کہ کاش میرے یہ محترم بھائی جو ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے، کاش پر قائم تو رہتے. الولا البرا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے وہ باتیں کہ جو میں نے شاید شروع میں نہیں کی، برم قدمے میں میں نے چند باتوں کو نام لیا، آپ نے تو یہاں پہ ہزاروں کتابوں کا نام، رسائل کا نام لیا ہے. ان ہزاروں رسائل کتابوں نے آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائی، تھوڑے سے تبدیل بھی نہیں ہوئے، تھوڑا سا دل دھڑکا نہیں آپ کا کہ اسی اتنی عقیدے کے متعلق، ایک بنیادی بات متعلق جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. ارکان ایمان چھ ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان کی جو تقاضوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ صفت صفت العلو اللہ تعالیٰ بلندی میں، اس کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ وجود ابن عربی کا کیا ہے، تو عقیدہ اور شاہ رحمت صاحب کا کہتے ہیں کہ دفاع کیا اور اتنی لمبی سب نے ان سب باتوں کو سنا، سب کے موقف جان لیے. آپ نے میری بات کو بھی سنا، اللہ بابا جزائے خیر دے. آپ نے میرے اس محترم بھائی کی باتوں کو بھی سنا جو دفاع کر رہے ہیں. ابن شیخ نے عربی کی بھی اپنے بات سنی، ڈاکٹر سر احمد کی بھی اپنی بات سنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، سورۃ الزمر آیت نمبر 18. جو لوگ بات تو سنتے ہیں، دیکھ بات سننے کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بات تو سننی بھی نہیں چاہیے، لیکن کسی نے سن لی اور سننا آپ کا حق ہے. میری بات بھی سنی آپ نے جیسا کہ حق ہے، ٹھیک ہے، ان کی بات بھی آپ نے سن لی. لیکن فیتبعون احسنہ، جو سب سے اچھی اور احسن اور افضل بات اس کی اتباع کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، یہ نشانی ان لوگوں کی. اگر آپ کسی ہدایت کا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ پانچ باتوں میں سے، یہ کئی باتوں میں سے جو بات چنتا ہے ان میں سے، وہ کون سی بات ہے سب سے افضل ہے، سب سے عظیم ہے، جس کے اوپر قرآن اور سنت اور سلف اقوال دلیل ہیں، یا وہ بات جو کبھی کسی فلاسفر کی یا کسی سائنٹسٹ کی ہے، یا جس میں یعنی جیسے وحدت الوجود کے بارے میں اس طریقے کے ہمارے سامنے باتیں آئی ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، وہی عقل مند لوگ ہیں. عقل کی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، ہدایت کی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں کسی شخص میں، تو اس کے سامنے یہ ٹیسٹ ہے، وہ کون سی بات کو اپنانا چاہتا ہے. اللہ اکبر. اب اس آیت میں ذرا غور کریں، لفظ اولائک اس میں اشارہ ہے کس کے لیے؟ دور کے لیے. کیوں استعمال کیا؟ میرے بھائی بہت مشکل بات ہے کہ حق کو اپنانا بہت مشکل ہے، دور ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، خواہش نفس کو نکالنا پڑے گا، شخصیت پرستی کو نکالنا پڑے گا، تقلید تعصب کو نکالنا پڑے گا. اسے دیکھ اللہ تعالیٰ فرماتے اولائک الذین ہداہم اللہ، جو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت اس کے سامنے ہے، پھر ہدایت سے وہ دور دور نہیں ہو سکتا. وہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختتام میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی صلح صاحب روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.